بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجل زین محترم، شب جمعہ ہے، پروردگار عالم نے شب جمعہ کو رحمت مغفرت کی شب قرار دیا ہے. خدا تعالیٰ کی ان رحمتوں اور مغفرتوں کے حصول کے لیے تمام مرحومین کی ارواح کی مغفرت، اہل بیت کی شفاعت کے حصول کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادا احترام، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے دین مبین میں مسلسل ایسی نشانیاں رکھی ہیں، ایسی ہدایتیں رکھی ہیں جس کے انسان اپنی زندگی کے بارے میں ایک ہدف حاصل کر سکے، زندگی کا مقصد حاصل کر سکے. بعض اوقات ان تعلیمات کو بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے مثلاً قد افلح من زکاہا قد خواب من دساہا. وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا، وہ ناکام ہو جائے گا کہ جو نفس کی صلاحیتوں کو ختم کر دے گا. بعض اوقات اس کام کو مجموعی طور پر بیان کیا گیا ہے، کبھی کسی طریقے سے تفصیلات دی گئی ہیں. ہم دیندار لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہم نے دین کو بچپن سے دیکھا ہے، بہت ساری دین کی ایسی نشانیاں ہیں جو ایک انسان کو ہوشیار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ ساری زندگی دیکھتے آئے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی. ان میں سے ایک اشاروں میں سے ایک اشارہ وہ اسماء حسنہ ہیں جو ہم اور آپ کے تقریباً ہر گھر کے اندر، ہر عبادت خانے کے اندر، ہر ایسے مقدس مقام کے اوپر موجود ہوتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں کہ کیا چیز ہے، لیکن اپنے آپ سے کنیکٹ نہیں کر پاتے ہمارا اس کا رشتہ کیا ہے، ہمارا اس کا تعلق کیا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے اسماء حسنہ بھی اس طرح کی ایک چیز ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے اسماء حسنہ ایک حمد کی طرح ہے، خدا تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جس کے اندر 99 نام آئے. وہ مشہور معروف حمد جو آیا کرتی تھی قدیم زمانے سے، ہم اور آپ اس کو بچپن سے سن رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے نزدیک اسماء حسنہ کا کردار اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک حمد ہے، اور وہ حمد جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں. آج کل
مثلاً فارسی اور عربی میں اس کو تواشی تعبیر کیا جاتا ہے، چند لوگ مل کے جمع ہو جاتے ہیں کسی مذہبی متن کو یا کسی مذہبی قصیدے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم تواشی کہتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں بن پاتی، لیکن اگر انسان اس کے اوپر غور کرے کہ کیوں خدا متعالیٰ نے یہ 99 نام دیے ہیں، یا مثلاً ختمی مرتبت کے 99 نام مشہور ہیں، درود بھیجے گا محمد و آلہ محمد، تو ان 99 ناموں کا ہماری زندگی پہ اثر کیا ہے؟ اگر کوئی اس عنوان سے ان کے اوپر غور کرنا شروع کر دے تو پھر ان ناموں کا زندگی کے اوپر اثر بہت واضح ہو کے نظر آتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں شاید ہوگا، ہم نے متعدد مرتبہ یہ کام کیا ہے، کئی مرتبہ اس کام کو کر چکے ہیں کہ جب ہم فروطن اللہ کی گفتگو کرتے ہیں تو ہم عرض کرتے ہیں کہ درحقیقت جو ہم لوگوں نے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے وہ جسمانی طور پہ نہیں ہے، یعنی کوئی جسم سے اللہ سے نزدیک نہیں ہوگا، نہ خدا جسم ہے نہ جسم سے اس سے نزدیک ہوا جا سکتا ہے، لیکن جو خدا سے قرب ہوگا وہ اس کی صفتوں کے اندر ہوگا، اور یہ جو 99 نام ہیں یہ وہ خدا کی صفتیں ہیں جن سے ہم خدا سے نزدیک ہوں گے، البتہ فرق کے ساتھ۔ مثلاً کچھ اوصاف ہیں جو ہمیں شاید اس طرح نہیں سمجھ میں آتی جس طرح سے سمجھ میں آنی چاہیے، تو ہم لوگ اس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ صفت خدا کی صفت کیسے ہے۔ مثلاً جبار خدا کی صفت کیوں ہے؟ میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، جبار کا مطلب ظالم نہیں ہوتا ہے، جبار کا مطلب نقص کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، کمی کو پورا کرنے والا۔ تو اب اس کو بار بار بیان کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں ہوگا ان کا وقت ضائع ہوگا، جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھئی یہ باتیں بار بار ذکر ہو رہی ہیں، لیکن ایک پس منظر بیان کرنے کی خاطر، تو یہ جو اسماء حسنہ ہوتے ہیں ان کا ہم سے تعلق بنتا ہے، یہ درحقیقت ہماری زندگی کا ہدف ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر خدا متعال کا اسم یہ ہے کہ وہ علیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ خود ایسا ہے وہ ہمیں بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے، وہ خود علیم ہے تو ہمیں عالم دیکھنا چاہتا ہے، جہل اس کو پسند نہیں ہے۔ اب مثلاً خود رحیم ہے اور رحمان ہے تو ہمیں رحم دل دیکھنا چاہے گا یا سخت دل دیکھنا چاہے گا؟ ہم رحم دل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ درحقیقت خدا کی تو اوصاف ہیں، لیکن یہ ہمارا بلو پرنٹ ہے، یہ ہماری لائن آف ایکشن ہے کہ بھئی تم میرے بندے ہونے کے ناطے ایسے بنو، ایسے بن کے دکھاؤ، چیلنج یہیں پر ہے، قربت بھی یہیں پر ہے۔ اچھا، اب میں اور آپ مثلا نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، عبادات کیے چلے جا رہے ہیں، زندگی ہماری گزری جا رہی ہے، بہت کم 100 میں کہ یہ 5-4 اس بات پہ غور کریں گے زندگی گزر کہاں رہی ہے، ہوگا کیا اس کا؟ سب کو پتا ہے خدا نے بے ہدف نہیں بنایا، سب کو معلوم خدا کیسے بے ہدف کام کرے گا، مکھی مچھر تو بے ہدف خلق نہیں کرتا، انسان بے ہدف خلق کرے گا؟ ایک مکھی ایک مچھر بھی کائنات میں بے ہدف خلق نہیں ہوتا، تو انسان کیسے خلق بے ہدف ہو جائے گا؟ تو آپ اور میں بے ہدف خلق نہیں ہو سکتے، نہ صرف یہ کہ صنف انسان انسانیت بے ہدف نہیں ہو سکتی، میں انسان کا ایک فرد، انسانیت کا ایک فرد، میں بھی بے ہدف نہیں ہو سکتا۔ مثلا انڈیا کے اندر 1 ارب سے اوپر آبادی ہے، ایک انسان بھی بے ہدف نہیں ہو سکتا، کیوں؟ خدا پہ نقص آئے گا، خدا پہ نقص آئے گا۔ بھائی ایک آرکیٹیکٹ ہے، اس نے ایک گھر کے اندر فرض کر لے 110 کھڑکیاں کھولی، کوئی اس سے پوچھے بھائی تم نے 109 کیوں نہیں کھولی، تو وہ کہے گا میں ایک راؤنڈ فگر پہ پہنچنا چاہتا تھا اس لیے میں نے 110 کر لی۔ اچھا، خدا تو راؤنڈ فگر پہ نہیں پہنچاتا، خدا نے اگر 110 بنائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ 109 سے ممکن تھا نہ 111 سے ممکن تھا، اس لیے اس نے 110 بنایا۔ اب اگر اس نے ہمیں 7 ارب انسان بنایا ہے، ایک انسان بھی اگر بے ہدف ہو تو پھر خلقت پہ نقص ہے، کہ بھائی بے ہدف کام خدا نے کیوں کیا، جبکہ قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ بے ہدف کام نہیں کرے گا۔ تو اس نے یقیناً ہمیں ہدف سے خلق کیا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ ہدف یہ ہے کہ بھئی یہ اسماء حسنہ ہیں، ان اسماء حسنہ کے راستے پر چلو، ان کو اپنے اندر لے کر آؤ۔ اچھا، اب یہاں سے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا میرا ہدف کہ مجھے ایسا بننا ہے۔ اچھا، میں یہ کیسے سمجھوں کہ میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ یہ سوال تو سب کے ذہن میں آتا ہے، مثلا ابھی یہاں پہ کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا اور یہ کہے کہ اے لوگو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد تم جنت میں جاؤ گے یا خدا نہ کرے کچھ اور ہونے والا ہے، تو سارے اس کے گرویدہ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا کہاں جائیں گے۔ یہ نسخہ تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، اللہ کے 99 نام سامنے رکھ لو اور ایک ایک نام کر کے اپنے آپ سے پوچھو میں ایسا ہوں کیا، پتہ چل جائے گا کامیاب ہوئے ناکام ہوئے، اس کا کتنے فیصد میرے اندر آیا، خدا کی رحمانیت اور رحیمیت سے کتنے فیصد میرے اندر آیا۔ خدا تعالیٰ عدل کرتا ہے، میرے اندر عدل کی خواہش کتنے فیصد ہے، عدل کی خواہش کتنے فیصد ہے یا نہیں، جب میرے مفادات بیچ میں آتے ہیں میرے اندر ظلم کی خواہش ہوتی ہے۔ اور یہ میں عرض کروں کہ یہ جو چیپٹر ہے خدا کے اسماء سے مختلف چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرنا، تو اب دیکھیے ہدف خلقت ایکسٹریکٹ ہو گیا، کامیابی ناکامی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، ہم نے کہا بھائی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ترقی یافتہ معاشرہ کون سا ہے، پسماندہ معاشرہ کون سا ہے۔ اسی اسماء حسنہ سے مدد لیں، جس معاشرے میں اسماء حسنہ زیادہ نظر آئیں وہ ترقی یافتہ معاشرہ، جس میں اسماء حسنہ نظر نہیں آ رہے پسماندہ معاشرہ۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے جیسے دنیا میں یہ جو تقسیمات ہیں دین کی، ایک مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، فنا، مختلف ادیان، مختلف مذاہب، مکاتب، نظریات، تقسیم تو ہے، ظاہر ہے، قابل انکار تھوڑی ہے، دنیا بھر کے اندر یہ تقسیم جاری ہے۔ لیکن مجھے یوں احساس ہو رہا ہے، ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے اس تقسیم کے پیچھے اتنا اثر باقی نہیں رہا ہے، ایک اور تقسیم ہے اس پہ اثر زیادہ رہ گیا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ بھئی آپ کے یہاں ایک آدمی ہے مسلمان ہے، اس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، نبی کی نبوت کی گواہی بھی دی ہے، مسلمان ہے، جو کچھ کر رہا ہے 10% بھی ایسا نہیں ہے جو آپ ساتھ دیں گے، بہت ہیں ایسے، ہے مسلمان، چلو میں کہہ رہا ہوں مسلمان نہیں، ظاہراً اہل بیت کا ماننے والا بھی، ظاہراً اہل بیت کا ماننے والا بھی، 10% کام بھی ایسے نہیں ہیں جو آپ کہیں بھائی یہ آدمی ڈھنگ کا ہے۔ بری مثالیں دے دیتا ہوں، مثلاً شاعران، ظاہری طور پہ شیعہ تھا، ظاہری طور پہ شیعہ تھا، اس کی مملکت میں کچھ چیزیں ایسی تھیں آدمی حیران رہ جاتا تھا، وہ بادشاہ جو اس کا کردار تھا وہ حیوانوں سے کم نہیں تھا، صحیح، حیوانوں سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی حکومت میں یہ حکم دیا ہوا تھا ظاہری طور پر کہ اگر کسی مجتہد نے، مرجع تقلید نے کسی کیس میں فتویٰ دے دیا تو پولیس کی ذمہ داری ہے اس فتوے پہ عمل کروائے، اس نے اپنی حکومت میں یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ اگر مرجع تقلید نے کسی کیس کے اندر حکم جاری کر دیا تو پولیس کی ذمہ داری ہے اس کیس پہ عمل کروائے۔ کوئی مرجع تقلید وہاں نہیں بھیجتا تھا، ان سب کو معلوم تھا ظالم حکومت ہے، ظالم حکومت سے ہم حق دلوانے میں بھی مدد نہیں لے سکتے، کوئی نہیں لیتا تھا۔ اس بادشاہ نے ایک دفعہ ہر مسجد کو 2-2 قالین لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے گفٹ کیے، ہر مسجد کو 2-2 قالین، اس کے بعد یہ دیکھتا تھا کہ کون سی مسجدیں ہیں جنہوں نے قالین نماز کے وقت نکال دیے۔ مثلا کچھ جیسے علماء کے پاس باری آئی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ظالم کا تحفہ ہے، یہ تو ہم نہیں قبول کر سکتے، اس کے اوپر تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور انہوں نے کہا بھائی اس کو نکالو۔ پھر اس نے جاسوس بھیجے کہ تمام مسجدیں کاؤنٹ کرو، مولوی کاؤنٹ کرو جنہوں نے قالین نکالے۔ اب وہ قالین بچھے ہوتے تھے تو لوگ یہ کرتے تھے کہ جب تکبیر ہوتی تھی تو پاؤں سے کھسکا کے قالین پیچھے کر دیتے تھے کہ ظالم کے تحفے کے اوپر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تھا تو شیعہ، اتنا سبھی شیعت نہیں تھی، صحیح۔ اچھا اب ہم لوگ کے سامنے ہے ایسا، ظاہری طور پہ تو بندہ ہے مثلا شیعہ ہے، مسلمان ہے، فلاں ہے، اندر سے کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایک اور آدمی ملتا ہے آپ کو، ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری طور پہ مثال کے طور پہ لگے گا جیسے ایتھیسٹ ہے، خدا کوئی نہیں مانتا۔ اب جب آپ اس کا کیریکٹر ٹٹولیں گے دیکھیں گے اوفو کاش مسلمان ہوتا، اتنا اچھا آدمی ایتھیزم میں کیسے پھنس گیا، اتنا اچھا آدمی فلاں جگہ پہ کیسے پھنس گیا. اچھا یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے نظام میں کوئی ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ خدا اس طرح کے اچھے آدمی کو اس گمراہی سے نکال لیتا ہے. یہ ہوتا ہے سید الشہداء کے سر اقدس کے ذریعے سے ہوا ہے, رسول اللہ کے واقعات کے اندر ہوا ہے, مولا عامر المومنین کے واقعات کے اندر ہوا ہے. گمراہ کو گمراہی سے نکال لینا اس شخص کو جس کے اندر ہدایت ہو, یہ اس دین کا کارنامہ ہے. لیکن ظاہری طور پر آج کی تقسیم میں ایتھیسٹ ہے, آج کی تقسیم میں صحیح جگہ کے اوپر نہیں ہے. تو اب مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہماری تقسیم ہے یہ تو ظاہر ہے صحیح ہے, ہم مسلمان کو مسلمان کے قبرستان میں رکھیں گے, کافر کوئی عورت ہوئی تو اس سے نکاح دائمی مسلمان کا نہیں ہو سکتا, یہ ساری باتیں صحیح ہیں. لیکن ایک اور تقسیم پیچھے چل رہی ہے, اور وہ تقسیم ہے ان لوگوں کی جو مادہ پرست ہیں اور ان لوگوں کی جو مادہ پرست نہیں ہیں. یہ تقسیم دین کی موجودہ تقسیم سے زیادہ حاکم تقسیم لگ رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو مادہ پرست ہیں, چاہے مسلمان ہیں چاہے میں جو کچھ بھی عرض کروں, کچھ لوگ ہیں جو مادہ پرست نہیں ہیں چاہے ایتھیسٹ ہوں, ظاہراً ایتھیسٹ ہے, خدا کو نہیں مانتا, قیامت کو نہیں مانتا, پھر بھی مادہ پرست نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہو رہا ہے. اب یہ جو تقسیم ہے یہ در حقیقت ہر چیز کے اوپر بھاری آ گئی ہے, مجھے یوں لگ رہا ہے. مثال کے طور پر بندہ تو خدا کو مانتا ہے, 99 نام بھی لیتا ہے, اتنی سی بھی ان ناموں کی جھلک اس کے اندر نہیں ہے. بھائی کیوں اس کے اندر جھلک نہیں ہے؟ سر سے پاؤں تک مادہ پرستی ہے, سر سے پاؤں تک مادہ پرستی ہے, اس سے باہر نکلتا ہی نہیں. اچھا کیا نشانی ہے اس کی کہ سر سے پاؤں تک مادہ پرستی ہے؟ بھائی اس کے سامنے دو انسان بھیجو, ایک کو اچھی طرح سے جس کو میں مذاق میں کہتا ہوں فرنش کرو, ڈیکوریٹ کرو, اور ایک کو انسان بنا کے بھیجو. صحیح, کس کے لیے کھڑا ہوگا یہ؟ اس کے لیے جس کو جو سجا بجائے. یعنی طریقہ کار انسانوں کا آج کل یہ, وہ آپ کو دیکھیں گے سب سے پہلے تو یہ سوچیں گے جو آپ کے اوپر لدھا ہوا ہے یہ کتنے کا ہے, اس سے آپ کی قیمت نکالیں گے. سب سے پہلے تو یہی کرتے ہیں, مرد بھی یہی کرتے ہیں, عورتیں بھی یہی کرتی ہیں. اچھا یہ مادہ پرستی نہیں ہے, مادہ پرستی کے سوا کیا ہے؟ یہی ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر. اب یہ جو حرکت ہے, اب مثال کے طور پر آپ نے ایک ایسا آدمی لے لیا جو اس طرح سے سوچتا ہے, یہ ترقی کسے کہتا ہے؟ پیسہ ہو, دولت ہو, شہرت ہو, طاقت ہو, یہ ترقی ہے. کون سا ملک ترقی یافتہ ہے؟ کچھ نہیں دیکھ پائے گا. یہ کہے گا سڑکیں چوڑی ہوں, عمارتیں اونچی ہوں, پیسے کی ریل پیل ہو, چمک دمک ہو, گاڑیاں خوبصورت ہوں, یہ ہو, یہ بھی ترقی ہے. اچھا جو مادہ پرستوں میں بھی سنجیدہ ہیں وہ اس کو ترقی نہیں کہتے. جو مادہ پرستوں میں بھی سنجیدہ دماغ رکھتے ہیں, مثلا صاف سی بات ہے, دبئی ترقی یافتہ ہے؟ ساری سامنے دیکھنے والا جو سادہ لوہ ہوتے ہیں, مادہ پرستی میں بھی سادہ لوہ, وہ کہے گا دبئی ترقی یافتہ ہے. اور جو مادہ پرستی میں بھی سنجیدہ ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ ترقی یافتہ نہیں ہے, یہ وہ پاگل نو دولتی آئے جس کے پاس چار پیسے آ گئے, اس کی یہ حالت ہے. ابھی مجھے لگتا ہے انشاءاللہ ہم اور آپ کی زندگی میں ان لوگوں کا وہ کردار بھی سامنے آئے گا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, ہمارے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے. یہ جو ہمارے عرب ہمسائے ہیں انہوں نے اس ملک کو اجاڑنے میں جو کچھ کیا ہے, اللہ نے چاہا تو یہ سامنے آئے گا. ان کی حرکتیں, ان کے اور بھائی بندوں کی حرکتیں, ان اگر یہ ملک بنتا رہتا یہ لوگ ریگستان کے ریگستان رہتے. ان کو پتہ تھا, ان کو پتہ تھا کہ جو 60 کی دہائی میں پاکستان تھا اگر وہ چلتا رہتا ان کا ایک ملک اتنی سی بھی اہمیت نہیں حاصل کر سکتا تھا, اتنی سی بھی حیثیت, اور خاص کر کراچی, خاص کر کراچی ان سب کے لیے چیلنج تھا کہ جب تک یہ زندہ ہے یہ لوگ نہیں بن پائیں گے. دبئی بن ہی نہیں سکتا تھا دبئی اگر کراچی چلتا رہتا, ایمریٹس, دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کچھ نہیں چل سکتا تھا اگر یہ چلتا رہتا. تو ان کی پہلی پرائرٹی یہ بنی کہ اس کو برباد کرنا ہے. دوست بن کے برباد کیا, دوست بن کے برباد کیا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جس طرح وہ صدام ختم ہوا ہے نا, اور آج اس کے سارے کارنامے لوگوں کے سامنے آئے, اور جب وہ زندہ تھا تو ہم لوگ آرزو کرتے تھے خدا ایک دن دکھا اس کا بھی حشر ہو اور ہماری آنکھوں سے نظر آئے، تو خدا نے دکھا دیا، اللہ نے چاہا تو ان کا بھی ایک دن آئے گا اور وہ بھی سب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ظالموں کو جلد سزا دے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ترقی یافتہ کیا ہوئی؟ جو سادہ لوح مادہ پرست ہوں گے وہ کہیں گے بھائی یہ ترقی یافتہ ہے. اچھا جو سنجیدہ مادہ پرست ہیں، اکانومسٹ ہیں، ڈیپتھ رکھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی یہ ترقی یافتہ نہیں ہے، یہ صرف بیلون ہیں، یہ صرف جو ہیں یہ ہیں صرف ان کا وہ کاسمیٹک ترقی ہے، ان کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، سب کا سب ایک چیز کے اوپر چل رہے ہیں، وہ جس دن ختم ہوگی ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا. سعودی عرب کے پاس مثلاً کیا کچھ پیسہ ہے، سب کو معلوم ہے کیسا ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں کہوں گا کہ اس طرف ہم پھر دوبارہ چلے جائیں، میرا اپنا ہی خیال ہے 4-5 سال سے زیادہ کی بات نہیں ہے، اللہ نے چاہا 4-5 سال سے زیادہ کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب وہ جو یہ تو مادہ پرستوں کی ترقی ہو گئی، اور مادہ پرستوں میں بھی سادہ لوح اور مادہ پرستوں میں ڈیپتھ رکھنے والے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس سے جو مادہ پرستی کے جال کو توڑ چکا ہے، وہ آ گیا خدا پرستی کی طرف، آخرت پرستی کی طرف. اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ترقی یافتہ ہیں، وہ نہ سڑکوں کی چوڑائی دیکھے گا، نہ عمارتوں کی اونچائی دیکھے گا، نہ جی ڈی پی دیکھے گا، نہ کچھ دیکھے گا، وہ صرف ایک بات پوچھے گا، یہ بتاؤ ان کے معاشرے میں عدل ہے؟ عدل ہے کیوں؟ وہ یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی ترقی اور پسماندگی جو ہوتی ہے نا، وہ اسماء حسنہ کو امپلیمنٹ کرنے سے ہوتی ہے. جس معاشرے میں اسماء حسنہ نظر آئیں وہ معاشرہ ہے ترقی یافتہ، اور جس معاشرے میں اسماء حسنہ نظر نہیں آ رہے وہ معاشرہ پسماندہ ہے. تو مثلا امریکی معاشرہ 1% کے پاس 99% دولت، ترقی یافتہ ہے پسماندہ ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ 99% ایک طرف، 1% ایک طرف. پوری دنیا میں مشہور ہے، 1% پوری موومنٹ چلی تھی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ امریکہ کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، اتنا بڑا ظلم ہے یہاں پر. اچھا چونکہ ظلم ہے تو یہ ترقی یافتہ ہے؟ وہ جو خدا پرست ہوگا، جو آخرت پرست ہوگا، وہ کہے گا نہیں بھائی یہ کوئی ترقی نہیں ہے. اچھا ہم اس سے پوچھیں گے بھائی یہ ترقی یافتہ نہیں ہے تو دنیا میں اس کے نام کا اتنا ڈنکا کیوں بجا ہوا ہے؟ تو وہ فوراً کہے گا کہ یہ ڈنکے تو چھوٹے تھوڑے ٹائم پر لوگوں کے بجتے رہتے ہیں، پھر ان کے باجے بھی بجتے رہتے ہیں، یہ سب اوپر نیچے تو ہوتا رہتا ہے، ہر طاقت کو زوال آتی ہے. انگلستان کہاں پہنچا تھا، ابھی دیکھو چائنا سے بھیک مانگتا ہے، چائنا سے بھیک مانگتا ہے. ابھی امریکہ ہے، اس کو دیکھ لیا ہے، 70-80 سال ہوئے ہیں، نام چل رہا ہے خوب، ابھی اس کو دیکھ لینا. کاش ابھی بھی کوئی دیکھ پاتا ہوتا. تو یہ میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا، ترقی یافتہ یہ نہیں ہے. ترقی یافتہ کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ، اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ اچھا اس کے لیے آپ کو اور مجھے ایک بصیرت چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایک بصیرت چاہیے ہوتی ہے. آپ یقین فرمائیے یہ جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، مثلا جیسے ابھی ان مجالس میں کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، یا مثلا بڑے بڑے لوگ کوششیں کرتے ہیں، مثلا شہید مطہری اپنی کتابیں لکھتے تھے، تقاریر کرتے تھے، ان سب کی کوششیں، البتہ ہم کہاں بیچ میں، ان سب کی کوششوں کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کیا؟ لوگوں کو بصیرت ملے، لوگوں کو بصیرت ملے، لوگ اس دھوکے کو توڑ سکیں کسی طریقے سے. اچھا اب معمولاً کیا ہوتا ہے کہ معمولاً لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ جس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں اس کی بنیاد پر فیصلے کریں، معمولاً لوگ یہ نہیں کرتے. معمولاً لوگ عقیدہ کچھ رکھتے ہیں، فیصلے کسی اور چیز کی بنیاد پہ کرتے ہیں. فیصلے کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ فیصلے اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں جو مشہور ہے، بس. عقیدہ کچھ ہے، فیصلے کسی اور طرح کرتے ہیں، دماغ کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر کبھی یہ ہو کہ عقیدہ کچھ ہو اور فیصلے کسی اور بنیاد پہ ہو رہے ہوں، تو پھر تصور کیجئے گا جب فرشتے قبر میں پوچھیں گے کہ تمہاری کتاب کون سی تھی. اللہ کی کتاب نہیں کہہ پائے گا, کیونکہ کتاب وہ ہوتی ہے جو فیصلوں کا ریفرنس ہوتی ہے. جو چیز فیصلے کا ریفرنس ہوتی ہے وہ کتاب ہوتی ہے. تو اگر کسی معاشرے اور کسی فرد کے اندر فیصلوں کا ریفرنس دین, خدا, قرآن نہیں ہے, فیصلوں کا ریفرنس کیا ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کیا کریں گے تو لوگوں کے سامنے عزت بنے گی, کیا کریں گے تو دنیا میں طاقت آئے گی, تو پھر ریفرنس یہ ہوا تو کتاب بھی وہی ہے. پھر قرآن کہاں کتاب ہوئی؟ یہ ریالٹی ہے ایکچولی لائف کی. تو اب لوگوں کی زبان پہ تو یہ ہے کہ بھائی وہ جو مشہور ہے نا, سب لوگ کہتے رہتے ہیں بڑے جذباتی جملے, برصغیر ویسی جذباتیت کے لیے بہت مشہور ہے. یہاں جذبات بہت پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں, لیکن جذبات کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس سے زیادہ آگے جائیں تو جذبات بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. مثلا جیسے یہاں پہ بہت زیادہ جذباتی جملے کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان جن کے سب کا ایک ہی قبلہ ہے, ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی نبی ہے, ایک ہی خدا ہے, تو میں اندر سے کہتا ہوں ان میں سے ایک بھی ان کا نہیں ہے, ایک بھی ان کا نہیں ہے. اگر کتاب ان کی قرآن ہوتی تو فیصلوں کو قرآن کے مطابق کرتے. کون سا فیصلہ قرآن کے مطابق کیا؟ کس فیصلے کو قرآن کے مطابق کرتے ہیں؟ جو ظلم کرنا ہوتا ہے کرتے پھرتے ہیں, یہ ظلم قرآن نے لکھے ہیں. کون سا فیصلہ قرآن کے مطابق؟ پاکستان میں لکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ جتنے فیصلے کرے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. ذرا پوچھو یہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں؟ انہیں کیا معلوم قرآن و سنت میں ہے کیا؟ اگر پتہ بھی ہو تو کریں گے اس کے مطابق؟ ان کی نفسانی خواہشات, ان کے جو ضمیر کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے, وہ ان کو الاؤ کرے گا کہ یہ قرآن و سنت میں فیصلے کریں؟ اچھا اگر قرآن و سنت میں فیصلے کرتے تو یہ خود پارلیمنٹ میں ہوتے؟ کیا جواز ہے ان کے پاس؟ ان کو تو خود ہونا ہی چاہیے تھا یہاں پہ. اگر یہ قرآن و سنت میں فیصلے ہو رہے ہوتے تو ان میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جس کے اندر پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی صلاحیت ہے؟ تو یہ تو سب باتیں کہنے کی ہیں نا. اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو سب ہو گیا, چلو جو دوسروں نے کیا وہ کیا, ہمیں تو اپنے سے پہلا سروکار ہے نا. معاشرہ تنقید سے نہیں بنتا ہے, معاشرہ تعمیر سے بنتا ہے. میں ثابت کرتا رہا ہوں سب غلط ہیں, چلو ثابت کر لیا, پھر صحیح بن گیا, پھر کیا؟ نہیں, ثابت کرو سارا پاکستان غلط ہے, ساری دنیا اسلام غلط ہے, ساری انسانیت غلط ہے, ایک بھی صحیح کام نہیں ہوا, تعمیر کرنا پڑے گا. اچھا اب تعمیر کیسے کریں؟ تو بھائی عزیزان محترم, جو درخواست آپ سے اور ہم سے ہے, میں خود آپ سے عرض کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے, میں اس کے اوپر عمل کروں, وہ یہ کہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جن چیزوں پر آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق چیزوں کو ویلیوز دینا شروع کریں, اس کے مطابق ویلیوز دینا شروع کریں. اب دیکھیں اسی مجلس پہ منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجالس کے سلسلے کے اوپر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ لوگوں سے ایک گزارش اور بھی کرنی تھی, اگر ہو سکے تو چند منٹ پہلے تشریف لے آئے کریں, کیونکہ مجھے 9:40 پہ سختی سے کہہ رہے ہیں کہ ختم کریں تاکہ اگلی جگہ پہ 10 بجے شروع کریں. اب اگر میں 9:40 پہ شروع کرتا ہوں تو پریکٹیکل یوزفل ٹائم, یعنی وہ ٹائم جس میں اس موضوع کو ڈیلیور کرنا ہے, یوزفل تو سارا ہے, موضوع کے لیے یوزفل ٹائم 25 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. تو 25 منٹ بہت کم ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی میں, کالج میں جو لیکچر بھی ہو رہا ہوتا ہے تو 40 منٹ کا تو ہوتا ہے کم از کم. تو آپ اگر 9:45 شارپ اس کو شروع کریں گے تب ہمارے پاس فل پورا ٹائم 55 منٹ ہوگا. اب ظاہر ہے اس میں سے کچھ چیزیں مقدمے میں گزرتی ہیں, جو اصل کانٹینٹ کے اوپر توجہ دینے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اب آپ ماشاءاللہ اتنی دور سے گھروں سے اٹھ کے یہاں تک آتے ہیں, اتنا ٹریولنگ بھی کیا آپ نے, سارا کام کیا, اور یوزفل وقت موضوع کے حساب سے یوزفل وقت تھوڑا سا رہ جائے, آپ کے حق میں بھی ناانصافی کہ بھائی آپ اس میں تو 10 منٹ تھوڑا سا پہلے آئیں. اچھا مجھے ایک بات کا احساس ہے, میں تو بے روزگار آدمی ہوں, گھر میں بیٹھا رہتا ہوں, آپ لوگ ماشاءاللہ کام کاج پہ جاتے ہیں, تھکے ہارے آتے ہیں, اور شام کو پھر آ کے پھر فوراً یہاں پہ نکلنا بھی ہوتا ہے. تو لیکن بھائی اب کچھ حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے, تو آپ اس مشقت کو تھوڑا سا تحمل فرمائیں, 10-15 منٹ پہلے تشریف لے آئیے, تاکہ جو شروع میں سارا فائدہ فرشتوں کو ملتا رہتا ہے وہ تھوڑا انسانوں کو بھی مل جایا کرے, تو فائدہ مند کام ہوگا. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، شب جمعہ مغفرت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو معاشرہ بنتا کیسے ہے؟ یہ ترقی، یہ پسماندگی لفظ سے تو نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ بھائی آپ اپنی ویلیوز کو، اپنے فیصلوں کو ان بنیادوں پر کریں جن بنیادوں پر آپ عقیدے میں معتقد ہیں. آپ عقیدے میں معتقد ہیں توحید کے، خدا کے. عقیدے میں آپ کا اعتقاد ہے آخرت پر، خدا کے عادل ہونے پر، نبی کی نبوت پر اور امام کی امامت پر. یہ آپ کا عقیدہ ہے. اچھا یہ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ عقائد رٹنے والی چیز تو نہیں ہوتے کہ بھئی میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ بھئی ہمارا عقیدہ کیا ہے، انہوں نے بتا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ سے اس وقت کوئی پوچھے اس وقت دن ہے یا رات ہے، آپ کہیں گے بھئی رات ہے. تو کسی سے آپ نے پوچھا والد سے کہ بھئی دن بولوں یا رات بولوں؟ نہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھئی اگر دن ہوتا تو سورج ہوتا، سورج ہوتا تو روشنی ہوتی، روشنی نہیں ہے اس کا مطلب ہے سورج نہیں ہے، سورج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں خدا ہے یا نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کریں کہ مجھے تو بچپن سے ہی بتایا کہ خدا ہے. نہیں، یہ نہیں. آپ اپنے دماغ سے سوچیں کہ بھئی یہ پوری کائنات چل رہی ہے، اتنا نظم و ضبط ہے اس کے اندر، اتنے کام اس کے اندر ہو رہے ہیں، خدا نہ ہوتا تو یہ بنی کیسے، اصلا چل کیسے رہی ہے یہ؟ اس کا جو نظم و ضبط ہے یہ بے تکا تھوڑی ہے. اس میں تو اتنا آرگنائزیشن ہے کہ 1 کروڑ سال کے بعد جو سورج گرہن آئے گا آپ آج بتا سکتے ہیں. یہ آرگنائزیشن کہاں سے اور کہاں سے آ گیا؟ اتفاق میں نظم و ضبط نہیں ہوتا، اتفاق میں کیوس ہوتا ہے. یہ جو نظم و ضبط ہے یہ دلیل ہے کہ اتفاق نہیں ہے. یہ آپ نے عقل سے دیکھا، پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ خالق ہے، خالق. عقیدہ اسے کہتے ہیں. عقیدہ رٹنے والا نہیں ہوتا، عقیدہ اپنے عقل سے سمجھنا ہوتا ہے. تو اب یہ جو آپ نے اپنی عقل سے مثلا فزکس کا کوئی قانون آپ نے سمجھا، میڈیسن کے اندر، میڈیکل سائنسز کے اندر کوئی ریالٹی سمجھی، تو یہ آپ پوچھ پوچھ کے نہیں کرتے، یہ آپ دیکھتے ہیں بھائی عقل سے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی. یہ آپ نے اپنی عقل سے جان لیا کہ خدا ہے، خدا عادل ہے، آخرت بھی ہے، نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں. اب یہ سب دیکھ لیا، اب اس کی بنیاد پہ فیصلے کرو. اب فیصلے کرو، مثلا اگر کراچی میں سمندر جنوب میں ہے اور آپ سے پوچھے کوئی سمندر جانے کے لیے میں کس طرف جاؤں، تو بھائی جنوب کی طرف جاؤ، سمندر جنوب میں ہے تو جاؤ جنوب کی طرف جاؤ. اب اگر خدا ہے، آخرت ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت آباد ہوگی، تو کام کس کے لیے کرو؟ آخرت کے لیے کرو. دنیا کے لیے کتنا کروں؟ جتنی دیر یہاں پر ہو. اصلی کام کس کے لیے کروں؟ آخرت کے لیے کرو. کیا میرا کام ضائع ہوگا؟ مگر تم نے نہیں کہا تھا خدا عادل ہے، تو ضائع کیسے ہوگا پھر؟ کیسے ضائع ہوگا؟ جب وہ عادل ہے اور وہ غنی ہے، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، تو ضائع کیسے ہوگا؟ اچھا کسی کو دکھاؤں بتاؤں؟ جب خدا علیم ہے تو تمہیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ریاکاری کیوں کروں؟ کس کے سامنے ریاکاری کروں جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ تو آغا بجت نے ایک جگہ پہ لکھا بھائی ریاکاری کرنی ہے تو خدا کے لیے کرو، کچھ دینے والا تو ہو. یہ بندے تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، ان کے لیے کہاں ریاکاری کر رہے ہو؟ تو یہ آپ جو کام بھی کریں، آپ کی ایویلویشنز، آپ کی جو بھی فیصلے ہیں، وہ سارے کے سارے ان باتوں کی بنیاد پہ ہوں جن کو آپ نے عقیدے میں رکھا ہوا ہے، ان کی بنیاد پہ فیصلے کریں. اچھا اب میں کس چیز کو اپنے لیے کامیابی سمجھوں؟ یہ سوچو، یہ نظام کامیابی کسے کہہ رہا ہے جس کے آپ معتقد ہو وہ آپ کی کامیابی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اب معاشرہ کون سا پسماندہ ہے، کون سا ترقی یافتہ ہے؟ سادہ سی بات ہے، جو معاشرہ خدائی صفت پر لے جائے لوگوں کو وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہے، اور جو معاشرہ خدائی صفتوں سے دور کرے وہ معاشرہ پسماندہ ہے، وہ غیر ترقی یافتہ ہے. اچھا گاڑیوں سے کوئی فرق پڑے گا؟ میں اس کو بہت دفعہ عرض کیا کرتا ہوں. پہلے جب عراق زیارت کا شرف حاصل ہوا اور مثلا مسجدوں میں گئے، تو ایک مسجد میں داخل ہوتے ہی، مسجد سہلا میں، وہ ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی، اب نئی بن چکی ہوگی، اس وقت کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی، تو ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی، تو میرے دماغ میں اچانک آیا کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے اس میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی، اس کے ٹوٹے پھوٹے حالت میں کہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی خدا کے نزدیک قیمت کتنی ہے؟ بھائی آپ منا چلے جاؤ، عرفہ چلے جاؤ، مٹی وہی مٹی ہے، کنکر وہی کنکر ہے، پتھر وہی پتھر ہے، وہی پتھر باہر ہے، وہی پتھر جنت البقیع میں ہے، دونوں ایک ہی ہیں، کتنا فرق ہے؟ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی ہے، بلکہ مسجد سہلا کی عمارت ٹوٹی پھوٹی ہے اور سعودی عرب کے کسی بھی شہزادے کا گھر اس سے بہت اچھا بنا ہوا ہوگا، خدا کے سارے انبیاء نے یہاں نماز پڑھی، اس کا مطلب ہے ترقی یافتہ ہونے کا بلڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا لوگ مانیں یا نہ مانیں اس سے تعلق ہوتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ مانیں لوگ نہ مانیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب حضرت اسماعیل اس مکہ کے صحرا میں لقودق پڑے ہوئے تھے، زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایک معظمہ خاتون ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی جا رہی تھیں، وہ جو زمین تھی وہ مقدس تھی یا نہیں تھی؟ کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ ایک بچہ، ایک خاتون، خطا، لیکن زمین یہی تھی، مقدس یہی جگہ تھی، اور ظاہر ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کربلا ہمارے سامنے، اجزان محترم یہ بصیرت ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ آپ دیکھیں میں بار بار کوشش یہ کر رہا ہوں مختلف مثالوں سے ہم اس بصیرت کو کیسے حاصل کریں، اور یہ جو ہر چمکتی ہوئی چیز ہمیں چندیا دیتی ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ صرف بے دینوں کے اندر ہے، نہیں، دینداروں میں بھی یہی ہے، دینداروں میں بھی یہی ہے، یہ نہیں سوچے گا یہ باہر والے ایسے ہیں ہم لوگ کچھ اور ہیں، نہیں، اس معاملے میں بہت معاملہ خراب ہوا ہوا ہے، اور میں مجلس میں منتقد کرتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر آپ سے کوئی کہتا ہے بھائی کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ معمولا کامیاب مجلس وہ ہے جس میں لوگ زیادہ ہوں، لوگ یہی کہتے ہیں، کوئی دلیل ہے اس پر؟ اتنی سی بھی کوئی دلیل ہے؟ لاکھوں لوگ بھرے ہوئے ہوں ایک قدم بھی خدا کی طرف نہ اٹھائیں کیا کامیابی ہے؟ آؤ لاکھوں لاؤ، تو اجزان محترم یہ بصیرت کیسے آئے گی؟ اچھا جیسے یہ بصیرت آتی ہے بس سارا گیم پھر صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور میں اگلے چند دنوں میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کو میں نے مزاحن یا شاید مسامحے کی وجہ سے گیم کہہ دیا، یہ میکانزم کیا ہے، صحیح کیسے ہوتا ہے، اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلا کام جو کرنا پڑے گا وہ یہ کام ہوگا، بصیرت لاؤ، بصیرت لاؤ، یہ جو چمکتی ہوئی چیزیں چندیا دیتی ہیں یہ کسی طریقے سے معاملہ ختم ہو پہلے، ورنہ معاملہ صحیح نہیں ہوتا، معاملے کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اب ہم لوگوں کو مثلا ایک تو وہ دنیا پرست ہے، وہ دنیا دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، دنیا پہ ہنستا ہے، دنیا پہ روتا ہے، ایک وہ ہے جو دیندار ہے ظاہری طور پر، آتا تو دین کے لیے ہے لیکن دیکھتا پھر وہی دنیا ہی ہے، اچھا ایک وہ ہے جو دین دیکھتا ہے لیکن دین میں کیا دیکھتا ہے، وہ ہاتھ اوپر کرتا ہے تو الائچی لے آتا ہے، وہ پتھر کو اٹھاتا ہے تو پھول بنا دیتا ہے، یہ دین ہے، جادو پتہ نہیں کتنے لوگ کرتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، یہ دین نہیں ہے، دین کیا ہے پھر؟ دین یہ اللہ کے بندے بنو، بس یہ دین ہے، باقی سب یا تو ڈسٹریکشن ہے یا اس دین پر چلنے کی بائیو پروڈکٹ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، مثلا ایک آدمی کیا میں نے اتنی دینداری کی اتنی دینداری کی، مجھے فلاں نام پتہ چل گیا، فلاں اسم پتہ چل گیا، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، جیسے ہی کوئی یہ کہے اس کا مطلب ہے اس کا آبے کا ہوا خراب ہے، یہ دینداری ہے ہی نہیں، اس میں یہ سب کچھ اور ہے، دینداری کیا ہے؟ اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو، خدا کا قرب لے کر آؤ، یہ دینداری ہے، جس پر اصرار ہو رہا ہے، جس پہ ساری جانیں دی جا رہی ہیں، وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ یہ ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو دنیا کا سخت ترین کام ہے، بندگی کیسے ہوگی. تو عزیزان محترم، اس کے اوپر ہم اور آپ توجہ فرمائیں، اس بصیرت کے اوپر. کل انشاءاللہ اس بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے ابتدائی قدم کیا اٹھانے ہوتے ہیں معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے صحیح بنیادوں پر. تو کل ہم آج اجمالاً عرض کیا، کل تھوڑا سا اس کے اوپر اور بڑھانے کی کوشش کریں گے. تیزی اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک تو یہ علم کم ہے، دوسرا یہ ہے کہ تیزی کرتے ہیں تو بعض اوقات تیزی میں مفہوم جذب نہیں ہو پاتا. بات تو ہو جاتی ہے، پھر جو سنتا ہے وہ چار دفعہ سنتا ہے، پھر اس کو بات سمجھ میں آتی ہے. تو پھر ابھی سوچتا ہوں انہیں تھوڑا سا سلو چلنا چاہیے تاکہ دلوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ صرف بولنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اسی خاطر تھوڑی سی پریکٹس بھی دینا چاہتا ہوں. کل ایک کام کر لیں، آپ میں سے کچھ لوگ تو یقیناً کرتے ہی ہیں، تو اس کی خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ کل کے دن ایک کام کر لیں، مجھے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی بندہ نظر آئے، یہ نہ سوچیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس سے میں نے کیا لینا ہے، یہ نہیں سوچیں. کل جتنے بھی لوگوں سے ملیں، اس بات کو دماغ میں نہ آنے دیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، مت سوچیں. یہ دشمنی کی بنیاد ہے. اس سوچ کے بعد دشمنی ہے، اس سوچ کے ہوتے ہوئے دوستی نہیں آتی، خلوص نہیں آتا. جب بھی کسی انسان سے ملے، پہلی کوشش یا تو یہ مت سوچیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یہ تو قطعاً نہیں سوچیں. اچھا، اگر سوچیں تو کیا سوچیں؟ سوچیں یہ کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں. کل اس کی پریکٹس کریں، کل اس کی پریکٹس کریں. جو بندہ ملے، اگر آپ کے ذہن میں آئے اس سے مجھے کیا ملنے والا ہے، فوراً بلاک کریں اس فکر کو کہ کچھ نہیں ملنے والا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کو کیا دے سکتا ہوں، بس اس پہ بات رکھیں. اچھا، کوئی کہے بھائی میں نہیں دے سکتا نا کچھ، تو میں کہوں گا چلو پھر لینے کا بھی نہیں سوچو، دینے کا بھی نہ سوچو. یہ سوچو ہی نہیں کہ فائدہ نقصان کیا ہے، یہ مت سوچو. کیا سوچوں؟ یہ سوچوں اللہ کا بندہ ہے، خدا نے ملوا دیا، بس. آپ کہیں گے بھائی کوئی آدمی نقصان بھی تو پہنچا سکتا ہے. جب ثابت ہو جائے نا کہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر آپ سوچ لینا. جب تک ثابت نہیں ہوا ہے مت سوچو، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ سوچ نقصان دہ. کل اس پہ عرض کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے بالکل. تو اس طرح سے کریں، پھر کل ایک اور کام کر لیں. کوئی ایک کام ایسا کریں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ آپ کو نہ ملنا، صرف اور صرف آخرت کا فائدہ. اب کوئی مجھ سے پوچھے بھائی میں کیا کروں، میں تو اتنا کہوں گا ایک فون کال کر لو ایسے بندے کو جس کو کال کرنے میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی ایک کو کال کر لو، کسی کو فون کریں جس کو فون کرنے میں دنیا کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے، آخرت کا فائدہ ہے، اسے فون کریں. لوگوں کو دینا سیکھیں. کل میں اس کے اوپر عرض کروں گا انشاءاللہ، دعا دیں، صدقہ دیں، کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ نے جو کل کے لیے میں آپ کی خدمت میں عملی کام عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عزیزان محترم، آپ چند دن تشریف لائیں، اس کے اوپر، اس کا دل کے اوپر اثر دیکھیے. تو میں اور آپ دونوں مل کر کوشش کریں گے، وہ یہ کہ کل ہم کسی سے بھی ملیں، یہ نہ سوچیں اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، بلکہ یہ سوچیں کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں. اچھا، ممکن ہے آپ کسی کے پاس کام سے ہی جانا پڑ جائے، آپ کو کوئی سائن کروانا ہے، کوئی فائل نکلوانی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہو، آپ جائیں، بدتمیزی کوئی نہیں، بے احترامی کوئی نہیں، لیکن ذہن میں سوچتے رہیے گا دینے والا خدا ہی ہے، یہ نہیں کر سکتا، جا رہا ہوں میں اس کے پاس، اللہ کا بندہ ہے، کام خدا نے ایسے ہی بانٹے ہوئے ہیں، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، بے احترامی نہیں کروں گا، بدتمیزی نہیں کروں گا، اکڑ نہیں دکھاؤں گا، لیکن اپنے دل میں ذہن میں رکھوں گا کرنے والا خدا ہے، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کر سکتا ہے. اصل میں کرنا خدا نہیں ہے. تھوڑا سا اس کی پریکٹس کریں گے میں اور آپ، تو پھر دیکھیں زندگی میں سکون، اطمینان. اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. شب جمعہ ہے، آج کی رات اللہ نے مغفرت کی رات رکھی ہے. سب سے اہم عبادت خدا سے رابطہ ہے، سب سے اہم عبادت خدا سے رابطہ ہے. دل سے خدا کو نزدیک دیکھنا، دل سے خدا کو پکار لینا. اور یہ کام انسان کو حوصلہ بھی دے دیتا ہے، تسلی بھی دے دیتا ہے، طاقت بھی دے دیتا ہے، امید بھی بنتی ہے، سارے کام ہوتے ہیں. یہ جو کربلا کا معرکہ، کربلا کا واقعہ، عظیم الشان واقعہ، آپ کربلا کے اندر غم پاتے ہیں، کربلا کے اندر ایثار بھی ہے، قربانی بھی ہے، جانساری بھی ہے. ایک چیز جو بہت واضح ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتی ہے، وہ خدا سے ان سب کا رابطہ ہے. جتنی بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں، خدا سے رابطہ کیسا رابطہ ہے؟ کاش اس کے اوپر ہم اپنی محنت اور زیادہ کریں. مثلاً سید الشہداء کی قربانیاں، ان کے اصحاب کی قربانیاں، اہل بیت کی قربانیاں، ان سب میں خدا کے رابطے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو پھر عجیب چیزیں نظر آتی ہیں. مثلاً میں کسی ایک مصائب کو شاید ہدف نہ بنا سکوں، لیکن مثلاً اگر میں ان واقعات کو دیکھنے کی کوشش کروں جو ہم جیسے طالب علم کبھی ایک موضوع کو لے کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً سید الشہداء جب علی اصغر کے لاشے پہ کھڑے تھے، قبر علی اصغر کی، اللہ، اصل یہ منظر عجیب ہے. بعض اوقات ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، بھائی ہم باپ ہیں، ہماری بھی اولاد ہے، لیکن امام حسین کیسے باپ ہیں؟ یہ سوچو، ہر باپ کا دل اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن اگر کوئی باپ ہونے میں کامل باپ ہو تو اس کا کیسا دل دھڑکتا ہوگا اپنی اولاد کے لیے؟ اور بچہ بھی علی اصغر جیسا ہو، اور لمحہ کون سا لمحہ ہے؟ اب کیا تفصیلات عرض کرے انسان. لمحہ وہ لمحہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہی دنیا سے گیا. اب امام حسین جیسا باپ، 6 مہینے کا بچہ پیاس میں بلکتا ہوا دشمن کے سامنے لایا گیا اور تیر ستم سے ذبح ہوا. امام حسین کے ہاتھ میں وہ ننا سا جسد سید الشہداء نے. اب جو بات عرض کرتا ہوں عزیزان محترم، ہم لوگ تو جملے کہہ رہے ہیں نا، لفظ کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا آپ خود اپنے دل کی گہرائیوں سے، چونکہ آپ کے ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے تو کچھ جھلک آ جائے گی. ذرا تصور کیجئے گا 6 مہینے کے خشک لاشے کو گرم مٹی میں دفنانا، کیا ستم ہوا ہے. اگر انسانیت ہوتی تو یہاں پانی دے دیتے تھے کہ بھائی پینے کو نہیں دیا تھا، لاش پہ تو پانی ڈال دو. خشک لاشا گرم مٹی میں دفنایا. اب امام حسین اتنے تنہا ہے، کوئی مرد نہیں امام حسین کو دلاسا دے، اور خواتین سے تو لاشے کو چھپا کے یہاں پہ لائے تھے. بھائی جو کوئی مصیبت کو جھیل رہا ہوتا ہے تو کوئی تو آئے سر پہ ہاتھ، تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہم تیرے ساتھ. امام حسین کی غربت کا یہ عالم ہے، اتنی بڑی مصیبت کوئی ساتھ نہیں ہے. اب امام حسین نے کیا کہا؟ کہا خدایا تو جانتا ہے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن میں نے جھیل لیا چونکہ تو دیکھ رہا ہے، بس مجھے اطمینان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، امام حسین کی محبت کے صدقے میں، ناسوں کے صدقے میں شب جمعہ ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما.
ہمارے نفوس کو، ہماری ارواح کو وقت کے امام کو قبول کرنے، ان کی نصرت کے لیے تیار فرما۔ اے پاک پروردگار، اسی دنیا میں ان کی آمد اور ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ ان کی نصرت کی سعادت اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔